بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शाटवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9,835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 और 1,098 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्द पेश समाअत फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां समाअत फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में कयाम अफगान सफारतखाने ने सफारती सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त राशन स्कीम में मजीद 6 महीने की तौसी कर दी गई है। इराक के सिक्योरिटी जराए ने बगदाद में मुल्क के इंतखाबी नतीजे के खिलाफ एहतजाज करने वालों और पुलिस के दरमियान झड़पों पर बाज गरोहों और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। माहौलियात के लिए सरगर्म अफराद ने ग्लासगो माहौलियात इजलास के मौके पर मुजाहरा करके मुल्कों के सरबराहों से माहौलियात के तहफ्फुज के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है, और ईरान की बॉडी बिल्डिंग टीम ने स्पेन में होने वाले आलमी मुकाबलों के गोल्डन सेशन में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान में कायम अफगान सफारतखाने ने सफारती सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अफगान न्यूज एजेंसी तुलू न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में कायम अफगानिस्तान के सफारतखाने ने अपने फेसबुक हैंडल पर ऐलान किया है कि यह सफारतखाना मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में सफारतखाने के अलावा पिशावर, कराची और क्वेटा में कायम अफगान कौंसल खानों की सरगर्मियां हसब साबिक शुरू कर दी गई हैं, और अफगानी और पाकिस्तानी शहरी नीज ताजिर हजरात पीर से जुमे तक के अयाम में अफगान राबता दफातर से रुजू कर सकते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा था कि अफगान शहरियों को दरपेश मुश्किलात की वजह से इस्लामाबाद में सफारती सरगर्मियां बहाल की गई हैं, अलबत्ता नया अमला तैनात नहीं किया गया है। अफगानिस्तान की 25% आबादी को आइंदा बरस तक गजाई बहरान का सामना करना पड़ेगा। अकवाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान फरहान हक ने बताया कि तकरीबन 2,30,00,000 अफगान शहरी आइंदा बरस तक गजाई बहरान का शिकार हो जाएंगे। انہوں نے کہا کہ اس وقت 1,10,00,000 افغان شہریوں کی فوری امداد کے لیے عالمی ادارے کو 60,60,00,000 کی ضرورت ہے، جس کا صرف 54% اب تک مہیا ہو سکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے یاد دہانی کرائی کہ ہمیں پورے افغانستان سے گاہے بگاہے ہونے والی جھڑپوں میں عام لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھوک سے 2-4 لاکھوں افغان شہریوں کی امداد کے لیے لازمی مالی وسائل اور نقد رقوم افغانستان منتقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تاہم دوسرے ذرائع سے افغان معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے عالمی کوششوں کے تناظر میں قومی سلامتی مشیروں کی سطح کا ایک اجلاس ہندوستان کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہندوستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ملک کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی صدارت میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے لیے چین اور پاکستان کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، تاہم دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا ہے، جبکہ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے مطابق وسطی ایشیائی ممالک روس اور ایران نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تمام وسطی ایشیائی ممالک بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے 27 اکتوبر کو ایران کی میزبانی میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اعلی سطحی اجلاس دارالحکومت تہران میں منعقد ہوا تھا، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی تھی، جبکہ چین اور روس کے وزراء خارجہ آن لائن شریک ہوئے تھے۔ دہلی میں ریاستی حکومت کی جانب سے مفت راشن اسکیم میں مزید 6 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ چونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے مفت راشن اسکیم کو مزید 6 مہینے کے لیے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی ملنی مشکل ہو گئی ہے، جبکہ کورونا کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے دہلی کی ریاستی حکومت نے غریبوں کے لیے مفت راشن فراہم کرنے کی اسکیم میں 6 مہینے کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی مطالبہ کیا کہ غریبوں کو مفت راشن دینے کی مرکزی حکومت کی اسکیم بھی 6 مہینے کے لیے بڑھا دی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی کی ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ مرکزی حکومت کی جانب سے پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت مفت راشن کی تقسیم کو 30 نومبر کے بعد بڑھانے سے انکار کے بعد کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع نے بغداد میں ملک کے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر بعض گروہوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہادی العامری کے زیر قیادت الفتح الائنس نے ایک بیان جاری کر کے ان لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کا حکم جاری کیا ہے۔ حزب اللہ عراق نے بھی مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پرامن مظاہرے کے دوران جو کچھ پیش آیا وہ مظاہرین کے اندر مزید عزم و ثبات پیدا ہونے کا باعث بنے گا۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ قیس الخزعلی نے بھی ایک بیان جاری کر کے مظاہرین پر سیکورٹی اہلکاروں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے عوام پر فائرنگ کی ہے۔ مجلس اعلی عراق کے سربراہ شیخ حمام حمودی نے بھی پرامن مظاہرین کے خلاف اسلحے کے استعمال کی مذمت کی ہے اور متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کے استعمال کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے فوری تحقیقات انجام دی جائیں۔ عراق کی الحکمہ پارٹی کے سربراہ عمار حکیم نے بھی الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے انتخابی نتائج پر اعتراض کرنے والوں کے مطالبات کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عراق کے حکومت قانون نامی اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے بھی اس ملک میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انتخابات کے نتائج میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ عراق کے سیکورٹی اہلکاروں نے جمعے کی شام بغداد میں ملک کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر احتجاج کرنے والوں پر دھاوا بول دیا تھا۔ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر صوبہ سعدہ کے ضلع ممبا کے مختلف علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شمالی یمن میں سعدہ کے سرحدی ضلع ممبا پر جا رہے سعودی اتحاد کے حملے میں ایک عام شہری ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب یمنی فوج کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ جا رہے سعودی اتحاد اور اس کے زرخرید ایجنٹوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں 262 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی عرب اور اس کے اتحادی الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو مختلف قسم کے بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے نشانہ بناتے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ سن 2015 سے یمن پر جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملوں میں اب تک لاکھوں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن پر حملے اور محاصرے کے باعث اس ملک کے عوام کو غذاؤں اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ متعدد بحرینی شہریوں نے صوبہ الشمالیہ میں مظاہرہ کر کے ملت یمن کے خلاف جاری جارحیت کی مذمت کی ہے۔ الاحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے صوبہ شمالیہ میں مظاہرہ کرنے والوں نے ملت یمن کے خلاف جنگ کو بیہودہ اور لا حاصل قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والی اس جنگ کو فوراً روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرینی شہریوں نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لبنان کے وزیر اطلاعات و نشریات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا۔ لبنان کے وزیر اطلاعات نے اپنے ایک بیان میں یمن کے خلاف سعودی عرب کی جنگ پر تنقید کی تھی اور اسے روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بحرینی مظاہرین نے صہیونی حکومت اور بحرین کے تعلقات کی بحالی کی بھی مذمت کی اور لبنان کے ساتھ تعلقات منقطع کیے جانے کو خیانت کا قطب نما قرار دیا۔ تحریک آزادی نامی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے موساد کے 2 افسروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے جمعے کی شام صہیونی حکومت کی جلبو جیل سے 6 فلسطینیوں کے بھاگ نکلنے کے بارے میں ایک دستاویزی ویڈیو رپورٹ شائع کی ہے، جس میں تحریک آزادی نامی گروہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم موساد کے 2 افسروں کو ڈیوٹی سے الگ خفیہ سیکورٹی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ اس ویڈیو کے ایک حصے میں دکھایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا ایک افسر ڈیوڈ بن روزی ایسی حالت میں کسی نامعلوم جگہ سے گرفتار کیا گیا ہے کہ جب وہ قیدیوں کی یونیفارم میں ہے اور خود کو پیٹرو کیمیکل کا ماہر بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم 2 اسرائیلی یہاں ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ گرفتار کیے جانے والے دوسرے شخص کا نام ڈیوڈ ببری بتایا گیا ہے۔ وہ بیت المقدس میں صہیونی کالونی معالی آڈومیم کا رہنے والا ہے۔ تحریک آزادی نامی گروہ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ان دونوں صہیونی افسروں کو کہاں سے یرغمال بنایا گیا ہے، تاہم ان کی رہائی کو فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے مشروط کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اس ویڈیو پر اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ برطانوی حکومت کے سینکڑوں مخالفین نے لندن کی اہم سڑکوں پر مظاہرے کر کے وزیراعظم بورس جانسن کی تصویریں نظر آتش کی ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے لندن کے ایک معروف چوک پر اکٹھا ہو کر جانسن حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی تصویریں نظر آتش کی۔ ملین ماسک نامی گروہ کے اراکین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر حکومت اور کورونا ایس او پیز کے خلاف نعرے درج تھے۔ پارلیمنٹ اسکوائر پر جمع مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر پتھر اور آتشی گولے پھینکے، جس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ ماحولیات کے لیے سرگرم افراد نے گلاسگو ماحولیات اجلاس کے موقع پر مظاہرہ کر کے ملکوں کے سربراہوں سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ماحولیات کے ہزاروں حامیوں نے گلاسگو ماحولیات اجلاس کے انعقاد کے پانچویں دن مظاہرہ کیا اور ملکوں کے سربراہوں سے زمین کی حدت روکنے کے وعدے پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ماحولیات کے بحران اور زمین کی حدت پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ اس مظاہرے میں فلسطین کے حامی اور صہیونی حکومت کے مخالف گروہ بھی موجود تھے۔ فلسطین کے حامی گروہوں نے فلسطین کا پرچم لہراتے ہوئے اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ مظاہرہ ایسے حالات میں منعقد ہوا ہے کہ پیر سے برطانیہ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ اجلاس میں ممالک کے اعلی حکام، ماہرین اور ماحولیات کے لیے سرگرم شخصیات بھی شریک ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی باڈی بلڈنگ ٹیم نے اسپین میں ہونے والے عالمی مقابلوں کے گولڈن سیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسپین کے شہر سانتا سوسانائے میں جاری باڈی بلڈنگ کے عالمی مقابلوں کے دوسرے دن ایران کی ٹیم نے 6 رکنی مقابلوں کے گولڈن سیشن میں حصہ لیا۔ ایران کے حسن رحیمی، امیر غلام زادگان، وحید وحدت، سعید نائنی، احمد رضا عبداللہی اور رضا سلطانی نژاد گولڈن سیشن میں اپنے اپنے حریفوں کے خلاف میدان میں اترے۔ آخرکار ایران کی قومی باڈی بلڈنگ ٹیم اپنے حریفوں کے مقابلے میں ہائی ریکارڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی اور اسے چیمپئن شپ عطا کی گئی۔ فٹنس چیلنج کے نام سے باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ پہلی بار سلور اور گولڈن سیشن کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مومن، بے شک یہ علم اور ادب ہی تیری نفس کی قیمت ہیں، پس ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ جب تیرے علم اور ادب میں اضافہ ہوگا تو تیری قیمت اور قدرت بڑھے گی۔ بے شک علم کے ذریعے اپنے رب کی طرف ہدایت پاؤ گے، اور ادب کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور ولایت کا سبب۔ پس نصیحت کو قبول کرو تاکہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو 4 چیزوں کی توفیق دی گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے۔ جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا۔ جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا۔ جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا۔ اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ سامعین، آئیے، سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے کامرس، تجارت اور سرمایہ کاری رزاق داؤد صاحب آج کل ایران کے دورے پر ہیں، اس دورے کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، اس پر آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اچھے موضوع کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ اس وقت ایران میں اقتصادی لحاظ سے جہاں پہ بہت سارے اور امور انجام پا رہے ہیں، وہاں پہ آج کل پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے مشیر برائے کامرس، تجارت اور سرمایہ کاری رضا داؤد صاحب بھی تہران میں موجود ہیں اور مختلف طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور امکان یہ ہے کہ کل کچھ اہم سمجھوتوں اور میمورینڈمز پہ دستخط کیے جائیں گے۔ دیکھیں، یوں تو ایران اور پاکستان کے تعلقات ماضی میں بھی، اور اگر آپ اس کو ماضی بعید میں بھی چلے جائیں، تو ہمیشہ ایک بڑے دوستانہ، برادرانہ اور کئی مشترکات کی بنیاد پہ ہیں، اور دونوں ممالک کی عوام تو بالخصوص اپنی ثقافتی، مذہبی، دینی اور دیگر روایات میں مشترکہ چیزوں کے مشترکہ اقدار کے حامل ہیں۔ حکومتوں میں بعض دفعہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور وزارت خارجہ یا خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ بعض علاقائی عالمی مسائل اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اگر کہا جائے تو یہ تعلقات ہمیشہ مثبت رہے ہیں۔ البتہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دو ممالک کے درمیان تجارت کے شعبے میں جو ترقی ہونی چاہیے تھی، جو فروغ اسے ملنا چاہیے تھا، وہ کئی وجوہات کی بنیاد پر اس انداز سے نہیں ہے کہ جو دونوں ممالک کا تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے اور پوٹینشل بھی ہے، امکانات اور وسائل بھی میسر ہیں۔ لیکن ہم تازہ ترین صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران میں جب یہ نئی تبدیلی یعنی نئی حکومت تشکیل پائی، اور اس حکومت کے اندر جناب ابراہیم رئیسی صدر کے عہدے پہ فائز ہوئے، تو انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح جو رہے گی وہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، اور نہ صرف اچھے تعلقات سیاسی، ثقافتی، بلکہ تجارت کے عنوان سے بھی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ایران بڑی اہم اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے، اور اس پوزیشن پہ وہ 15 ہمسایہ ممالک کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی تجارت کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور ان ممالک میں پاکستان ایک بڑا ملک ہے جو اپنی آبادی کے لحاظ سے بھی، اور ایک کنزیومر سوسائٹی کے عنوان سے بھی، اور اس کے پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً 1000 کلومیٹر کی سرحد ہے، اور اس زمینی سرحد سے بہت زیادہ فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں، اور ماضی میں اس طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کافی پیش رفت دیکھی گئی ہے، اور بالخصوص ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی جو سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب جو تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ، پھر شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پہ عمران خان صاحب اور رئیسی صاحب کی ملاقات، اور اس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ ایران، پھر ایرانی ڈیلیگیشن کا، ایرانی آرمی چیف کا دورہ پاکستان۔ تو یہ ان دنوں میں یہ سفارتی سرگرمیاں مختلف موضوعات پہ کافی رہی ہیں، اور ان تمام سرگرمیوں میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تجارت، ٹریڈ، کامرس کو بھی خصوصی طور پہ اہمیت دی گئی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو رزاق داؤد صاحب جو اس وقت تہران میں موجود ہیں، تو یہ انہی دورہ جات کا ایک نتیجہ ہے۔ دیکھیں، ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ جو تجارت ہو سکتی ہے وہ 5 ارب ڈالر کی ایک تخمینہ لگایا گیا تھا ماضی میں، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم 2-3 سالوں میں اس تک پہنچ پائیں گے، لیکن اس ابھی تک کی جو اعداد و شمار سامنے آئے کہ ابھی تک تو 2 ارب ڈالر کی بھی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت نہیں ہو سکی، جبکہ گنجائش 5 ارب ڈالر کی موجود ہے۔ اب اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، کچھ ایران کے جو اوپر لگائی گئی امریکہ کی یک طرفہ پابندیاں ہیں، کچھ ان کا خوف ہے جو پاکستانی حکام پہ شاید ہے، یا اور اس طرح کی بعض مشکلات ہیں، علاقائی مشکلات ہیں، شاید اس میں سیکیورٹی کے بھی کچھ مسائل زیر بحث ہوں، کچھ بینکنگ کے مسائل ہیں، اور کچھ ترجیحات کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ تجارت 2 ارب تک بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رزاق داؤد صاحب کا دورہ ہے اور جو مختلف اس میں میمورینڈم سائن ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو 5 ارب ڈالر کا ایک تخمینہ لگایا گیا تھا اور ایک ہدف دیا گیا تھا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم جو ہے وہ $5 ارب تک پہنچایا جائے, تو اس کے لیے راستے تو ہموار ہیں. یعنی اس میں کوئی دونوں ممالک کے اندر ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے سے دونوں ممالک کی تجارت کو فروغ دے سکتی ہیں. اس میں سب سے جو اہم ہے اس وقت پاکستان انرجی کے بحران سے دو چار ہے, وہاں پہ گیس اور بجلی کے مسائل ہمیشہ رہے ہیں. ایران ان دونوں میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مفید ہمسایہ ثابت ہو سکتا ہے. گیس کے عنوان سے جو ایران اور پاکستان کے درمیان امن گیس پائپ کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا اور وہ بعض وجوہات کی بنیاد پہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا, حالانکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے پوری پائپ لائن جو ہے وہ بارڈر تک بچھا دی گئی ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے افتتاح ہونے کے باوجود بھی, پچھلی پیپل پارٹی کی حکومت میں افتتاح بھی ہو گیا تھا اس پائپ لائن, جس کو پیس کا نام دیا گیا تھا, امن پائپ لائن کا نام بھی دیا گیا تھا, لیکن اس کو پھر اس کام کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا. تو اب چونکہ وہاں کی ضرورت ہے اور یہاں کی طرف سے بھی پوری تیاری ہے, اور اس کے علاوہ جو وہ سینکشنز والا ایک سلسلہ تھا وہ بھی ظاہر ہے, جب سے 22-31 سیکیورٹی کونسل کی قرارداد سامنے آئی ہے, تو اس قرارداد کی روشنی میں اب صرف امریکہ کی پابندیاں باقی ہیں. باقی جو پابندیاں ہیں انٹرنیشنل, یونائیٹڈ نیشن کی یا دوسری پابندیاں, وہ تو اب نہیں ہیں. اب وہ خامخواہ اگر اس کو بہانہ بنایا جائے اور امریکہ اس کو سامنے رکھ کے خامخواہ کسی ملک پہ دباؤ ڈالے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس وقت کوئی کسی عالمی ادارے کی طرف سے کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ جس کو بیس بنا کے یہ کہا جا سکے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. بہرحال اب جب کہ رزاق داؤد صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سیاسی بھی بہتر ہیں, پھر چونکہ پاکستان بھی چائنا کے ساتھ مل کے جو ایک مؤثر جو ایک پروجیکٹ ان کا سی پیک کا چل رہا ہے, اس سی پیک میں ایران بھی اگر شامل ہو جائے اور ایران اور چائنا کے درمیان جو 25 سالہ معاہدہ ہے, اگر یہ دونوں پروجیکٹس, یہ دونوں منصوبے ہم آہنگ ہو جائیں تو پورے خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کا, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبر الناهي فلا أحد. نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 15 آبان، 30 ربیع الاول اور 6 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. چھ نومبر سن 1813 کو جنوبی امریکہ کی تحریک آزادی کے معروف رہنما سائمن بولیور نے اپنے ملک وینیزویلا کو اسپین کے قبضے سے آزادی دلانے کے لیے پہلی جنگ فتح کی. اس جنگ میں بولیور کی 6500 اہلکاروں پر مشتمل فوج نے اسپین کے 13000 فوجیوں کو شکست دی. بالآخر انہوں نے وینیزویلا کو اسپین کے قبضے سے آزادی دلائی. اس کے بعد ان کی فوج نے ہسپانوی سامراج کے تسلط سے جنوبی امریکہ کے کئی اور ملکوں کو آزادی دلانے کے لیے آزادی کی تحریکوں میں شرکت کی. چھ نومبر سن 1822 کو فرانس کے کیمیا دان کلوڈ لوئی برتولے کا انتقال ہوا. وہ 9 دسمبر سن 1748 کو پیدا ہوئے تھے اور اپنی عمر علم کیمیا پر تحقیق میں صرف کی، یہاں تک کہ انہوں نے کلورین گیس کی رنگ صاف کرنے کی خاصیت کو دریافت کیا اور پھر انہوں نے اس سے ٹیکسٹائل کو سفید کرنے میں استفادہ کیا. برتولے نے بعض دیگر کیمیاوی مادوں کے بارے میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. چھ نومبر سن 1860 کو امریکہ میں غلاموں کی تجارت کے مخالف لیڈروں میں سے ایک ابراہم لنکن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے. ان کی صدارت کے زمانے میں ہی امریکہ میں انفصالی جنگوں کا آغاز ہوا، جن کے نتیجے میں ان لوگوں کو شکست ہوئی جو غلاموں کی خرید و فروخت کے حق میں تھے. ابراہم لنکن نے عہدۂ صدارت پر پہنچنے سے پہلے ہی غلاموں کی تجارت کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا تھا. ابراہم لنکن کو سن 1865 میں ان کی تحریک کے ایک مخالف شخص نے قتل کر دیا. چھ نومبر سن 1937 کو اٹلی کے رہنما بینیٹو موسولینی جرمنی اور جاپان کے دو طرفہ معاہدے میں شامل ہو گئے. اس معاہدے کے بعد برلن، ٹوکیو اور روم کا سہ فریقی سیاسی اور فوجی اتحاد وجود میں آ گیا. اسی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے دوران ان تینوں ملکوں کو محوری حکومتوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. قابل ذکر ہے کہ جرمنی اور جاپان کے دو طرفہ معاہدے پر بھی اسی سال دستخط ہوئے تھے جس کے مطابق جاپان ایشیا میں جرمنی کا اتحادی بن گیا تھا. پندرہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے ریڈیو ٹی وی ادارے کے ملازمین نے شاہی حکومت کے خلاف ہڑتال کا آغاز کیا۔ یہ ہڑتال شاہی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے کی گئی تھی تاکہ حکومت گرنے کا عمل تیزی سے انجام پائے۔ اسی دن شاہی حکومت کے کارندوں نے اخبارات اور جرائد کے دفاتر پر حملہ کیا اور متعدد صحافیوں کو گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں کثیر الاشاعت اخبارات بند ہو گئے۔ پندرہ آبان سن 1358 ہجری شمسی کو انجینئر مہدی بازرگان کی عبوری حکومت نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ عبوری حکومت بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں قائم ہوئی تھی، لیکن عوام کی انقلابی تحریکوں اور اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد سے ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے اس حکومت نے اپنی سرگرمیاں ختم کر دیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبوری حکومت کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس کے بعد ملک کی باگڈور انقلابی کونسل نے سنبھال لی اور 6 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا۔ چھ نومبر سن 1990 عیسوی کو نیو یارک میں ایک متاثر ترین یہودی خاخام ایم ڈیوڈ کاہان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ سن 1932 میں نیو یارک میں پیدا ہوا تھا اور نوجوانی میں چوری اور عصمت دری جیسے جرائم کی وجہ سے ایک عرصہ جیل میں رہا۔ اس کے بعد سہونزم میں کاہان کا رجحان پیدا ہوا اور ایک شدت پسند خاخام کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ کاہان نے امریکہ میں سن 1969 میں یہودیوں کے نام نہاد دفاع کی تنظیم جیوش ڈیفنس لیگ JDL بنائی، جس کے ارکان فوجی تربیت یافتہ متعصب سہونی تھے۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے امریکی پولیس نے کاہان سمیت اس تنظیم کے بعض ارکان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے 3 سال کے بعد کاہان مقبوضہ فلسطین چلا گیا اور صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ کاہان کی شدت پسندانہ اور خطرناک روش اور نظریات کی وجہ سے صہیونی حکومت کی پولیس کو بھی اسے گرفتار کرنا پڑا۔ ایم ڈیوڈ کاہان تمام فلسطینیوں کو ان کے اپنے وطن سے نکالے جانے کا خواہاں تھا، اور وہ اتنا شدت پسند تھا کہ کہا کرتا تھا کہ مسجد الاقصی پر بمباری کرنے والے کی وہ تشویق کرے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم سیاسی تجزیوں میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ وطن امروز سے۔ وطن امروز کا تجزیہ ہے، ترکی کا حال برا ہے، اردوغان کی حالت بدتر۔ ترکی کے اقتصادی بحران کی صورتحال کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے جو لیرے کی قد، افراط زر اور بے روزگاری کی شرح کے سلسلے میں جاری ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز کے رویٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ترکی کے زر مبادلہ کی قدر مزید 0.5% گر گئی ہے۔ سرمایہ کاروں کو ترک کرنسی کی قدر میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کی جانب سے پریشانی لاحق ہے۔ ترکی کے سینٹرل بینک نے اپنے سود کو 300 یونٹ کم کر دیا، جس کے نتیجے میں ترک لیرے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں بری طرح گر گئی اور افراط زر اور مہنگائی میں بری طرح اضافہ ہو گیا۔ جدید عثمانی صدر اور ترک معیشت کی بدحالی میں جیسے کوئی مقابلہ ہو رہا ہو۔ فائنانشل ٹائم جریدے نے ترکی کی معیشت کے مستقبل کی جانب سے ناامیدی ظاہر کی ہے، تو دوسری جانب رجب طیب اردوغان کی خرابی صحت کے بارے میں تصاویر اور افواہیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ڈیمنشیا، سانس کے مسائل یا دل کی بیٹری کے سلسلے میں تبصرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ذرائع ابلاغ کے ساتھ ان کے رابطے اور ان کی پریس کانفرنسوں کی تعداد میں کمی ان قیاس آرائیوں کی تائید کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فارن پالیسی جریدی کے مضمون نگار اسٹیون کوک نے لکھا ہے کہ حتیٰ اگر اردوغان کو کوئی مہلک بیماری نہ ہو تب بھی ان کا دور ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ نے لکھا ہے COP26 گلاسکو مظاہرے، عالمی لیڈروں کا اجلاس ماحولیات نما ڈھونگ تھا۔ گریٹا تھمبرگ، جمعے کی شام کو گلاسکو میں ماحولیات کے سلسلے میں ہونے والی ریلی کے دوران مشہور ماحولیاتی کم سن کارکن گریٹا تھمبرگ نے اپنی گرجدار تقریب میں COP26 سربراہی ماحولیاتی نشست کو دنیا کے لیڈروں کا ماحولیات ڈھونگ اور ان کی ظاہری نمائش قرار دیا۔ 18 سالہ تھمبرگ نے کہا کہ COP26 سربراہی نشست ہمیشہ کی طرح بکواس کا مجموعہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کانفرنس کس حد تک ناکام رہی۔ قابل ذکر ہے کہ گریٹا تھمبرگ سمیت ہزاروں ماحولیاتی کارکنوں نے گلاسکو شہر کا رخ کیا، جہاں محض چند روز قبل ماحولیات کے بارے میں سربراہی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے ٹی ٹی پی سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پیش رفت، حکومت نے کئی قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ٹی ٹی پی سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت نے کئی قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تحریک طالبان پاکستان سیز فائر کا اعلان کرے گی۔ پہلے مرحلے میں رہائی پانے والوں میں محمود خان، مسلم خان اور مولوی عمر کے نام شامل ہیں۔ امن معاہدہ چند روز میں منظر عام پر آئے گا۔ امن مذاکرات رواں برس فروری میں شروع ہوئے تھے، جس میں افغان طالبان نے ضامن کا کردار ادا کیا۔ البتہ پاکستانی حکام اور ٹی ٹی پی ترجمان محمد خراسانی نے باضابطہ طور پر اس پیش رفت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پہلا اجلاس کابل میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہوا، جس کے بعد دو سیشنز افغانستان کے صوبہ خوست میں ہوئے، جہاں دونوں جانب سے مقصد مذاکرات کی تجاویز پیش کی گئی۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ کابل فتح ہونے سے بھی امن عمل میں خاصی مدد ملی، کیونکہ پھر افغان طالبان کی اعلی قیادت سے درخواست کی گئی کہ وہ طرفین کے درمیان بامانی مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرے، جس کے بعد افغان طالبان نے یہ ذمہ داری سراج الدین حقانی کو سونپی، جو کہ افغانستان کے وزیر دفاع ہیں۔ اور آخر میں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب کے اداری کا اقتباس، وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سابقہ برسوں کی طرح اس بار بھی ایودھیا میں دیوالی منا رہے ہیں، جہاں وہ جم کر مذہبی کارڈ بھی کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو رام للہ کا درشن کیا، ہنومان گڑھی گئے، سادھو سنتوں سے الگ الگ ملاقات کر کے بھی آشیرواد لیا۔ ایودھیا میں یوگی نے اس شہر کو عالمی سطح پر ایک مذہبی، روحانی اور سیاحتی شہر کے طور پر ڈیولپ کرنے کا عزم دہرایا ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رہنائیاں، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سنیں گے ایرانی فن تعمیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیہ کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عالم خلقت اتنا وسیع و عریض ہے کہ شاید اس میں موجود مختلف قسم کے جانوروں کی صحیح تعداد معلوم نہ کر سکیں۔ عالم خلقت میں بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز اور خوبصورت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں چکا چوند رہ جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بے شمار فوائد کی بنا پر مرکز توجہ قرار پاتی ہیں۔ بہرحال خداوند عالم کی ہر مخلوق ہمیں پروردگار کے بے شمار لطف و کرم کی طرف متوجہ کراتی ہیں۔ اگر ہم ایک دن بھی اس عالم خلقت کے بارے میں غور و فکر کریں تو شاید ہزاروں حیرت انگیز چیزیں جو خود انسان کے اندر موجود ہیں آگاہ ہو جائیں۔ یقیناً آپ نے جانوروں کی زندگی کے بارے میں تحقیق کی ہوگی۔ خداوند عالم نے بہت سے جانوروں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ بغیر ان جانوروں کے انسان کے لیے زندگی گزارنا سخت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دودھ ایک ایسی اہم شے ہے جو انسان کی غذا کا ایک اہم حصہ شمار ہوتا ہے۔ دودھ کے بھی بہت سے فوائد ہیں جو گائے، بھیڑ اور بکریوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی جانور نقل و حمل کے لیے بہترین وسیلہ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں نقل و حمل کی صنعت میں اچھی خاصی ترقی و پیش رفت کے باوجود دیہی باشندے اور کوہ پیمائی کرنے والے پہاڑیوں کے مشکل اور سخت راستوں کو طے کرنے کے لیے خچر اور گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ نحل کی 7ویں اور 8ویں آیت میں اس مسئلے کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ رب العالمین کی نعمتیں صرف چند جانوروں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آخری دنیا تک جتنی بھی نعمتیں پیدا ہوتی رہیں گی اور جس قدر بھی نقل و حمل کے وسائل ایجاد ہوتے رہیں گے، وہ سب اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوں گے، اور اس کے کرم سے ہٹ کر کوئی شے عالم وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ سامعین، ہم آپ سے آج کے پروگرام میں اونٹ کی عجیب اور حیرت انگیز خلقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اونٹ عرب میں عام تھا اور عربوں کی عام سواری شمار ہوتا تھا، اسی لیے خداوند عالم نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی قوت و طاقت اس کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا، علاوہ ازین اس کا گوشت تمہارے کھانے، اس کا دودھ تمہارے پینے، اور اس کے بال سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے کام آتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت واقعاً اتنی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے کہ خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں جہاں دوسری مخلوقات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں اس سورہ کی 17ویں آیت میں اونٹ کی خلقت کے بارے میں اس کا نام لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے اب اونٹ کی فزیکل خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحراؤں میں زیادہ تر کانٹے دار درخت اور خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں جن سے اونٹ اپنا پیٹ بھرتا ہے، ان کانٹے دار درختوں اور خاردار جھاڑیوں کے کھانے سے اس کا منہ بھی زخمی نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں کھانے میں اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اس کے منہ کے اندر کے مسوڑوں اور کھالوں کو نہایت ہی سخت بنایا ہے تاکہ اونٹ آسانی کے ساتھ ان کانٹے دار پتوں اور خاردار جھاڑیوں کو کھا سکے۔ اونٹ کی بھویں گھنی اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل چپکی رہتی ہیں تاکہ صحرا میں چلتے وقت طوفان اور آندھی آنے کی صورت میں اس کی آنکھیں ریت اور سنگریزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ شدید طوفان میں اپنی ناک کے سوراخوں کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اونٹ 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اونٹ اپنی پیاس بجھانے کے بعد بقیہ پانی کو آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اونٹ اپنی پیٹھ پر بھاری بوجھ کے باوجود آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی۔ اونٹ اپنے کوہان میں انرجی جمع کرتا ہے، اور اس کے کوہان میں موجود چربی صحرا کی گرمیوں سے مقابلہ کرنے میں اونٹ کی مدد کرتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے پیروں کے تلوے اس طرح بنائے ہیں کہ اسے ریتیلے علاقوں اور صحراؤں میں چلنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، اور اس کے قدم ریت میں دھنسنے نہ پائیں، نیز گرم ریت کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اونٹ اپنے دونوں اگلے زانوؤں اور سینے کی موٹی چمڑی، جس کے خلیے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، زمین پر بیٹھتا ہے۔ اس موٹی چمڑی کی وجہ سے ایک تو اونٹ کا بدن زخمی نہیں ہوتا، دوسرے اونٹ کو گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کے جسم کا درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ سے 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے جیسے گرمی بڑھ جاتی ہے، اس کے جسم کا درجہ حرارت بھی اسی لحاظ سے بڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو جلدی پسینہ نہیں آتا، اور اس کے جسم پر موجود پشمی روئیں اونٹ کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت کی خصوصیات کے پیش نظر خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں انسان کو اس حیرت انگیز مخلوق کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ عزیز سامعین، جانوروں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے، لہذا ہم نے بعض جانوروں کے بارے میں مختصر اشارہ کر کے آپ کو خداوند عالم کی قدرت و حکمت کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی خداوند عالم کی پیدا کی ہوئی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق،
یا
یا حی یا قیوم، یا حی
مشکل کا حل تیری ذات ہے البدل تو ہر مشکل کا حل
ہر سمت ہے تیری دوم ہر سمت ہے تیری
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے علامہ مرزا قمی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ان کی حیات طیبہ کے کچھ پاکیزہ نقوش سے آپ کو روشناس کرایا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے نابغہ روزگار صاحب کتاب ریاض علامہ سید علی طباطبائی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، 13ویں صدی ہجری قمری کے فقیہ مؤتمن سید علی طباطبائی علیہ الرحمہ ربیع الاول سن 1161 ہجری قمری کو شہر کاظمین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد ابو المعالی کبیر اصفہان کے حسنی سادات میں سے تھے، جو کربلا ہجرت کر گئے تھے اور شیعہ معاشرے کے لیے بے پناہ خدمتیں انجام دی تھی۔ آپ کی مادر گرامی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی بہن اور علم و اخلاق کے نام سے مشہور خاندان کی تربیت یافتہ تھی۔ علامہ سید علی نے اپنی تعلیم کا آغاز ابتدائی جوانی سے ہی شروع کر دیا تھا اور بہت ہی کم عرصے میں ان کی ذہانت و لیاقت نے علامہ وحید بہبہانی کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا تھا۔ علامہ وحید بہبہانی نے، کہ جو سید علی طباطبائی کے ماموں تھے، اپنے بیٹے محمد علی بہبہانی کے، جو حوزہ علمیہ کے بزرگ اساتذہ میں سے تھے، سید علی طباطبائی کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں سونپ دیا۔ آپ نے فقہ کی تعلیم دی۔ کچھ ہی برسوں بعد یہ محنتی اور پرہیزگار جوان اپنے ساتھیوں کے درمیان سر فہرست قرار پائے اور علامہ وحید بہبہانی کے درس میں شریک ہونے لگے۔ پھر کچھ ہی برسوں کی محنت کے بعد درجۂ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔
علامہ سید علی علیہ الرحمہ نے علم کے حصول میں بے شمار پریشانیوں اور تلخیوں کو برداشت کیا، مگر ہمت نہیں ہاری۔ بعض لوگوں نے ان کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ علم کے حصول کے اس قدر شوقین تھے کہ ہمیشہ بارگاہ الہی میں دعا و مناجات کے بعد خداوند عالم سے توفیق طلب کرتے تھے۔ اکثر بزرگان دین کا خیال ہے کہ بہت سی توفیقات جو انہیں نصیب ہوئی تھی، وہ انہی خالصانہ دعاؤں اور مناجاتوں کا نتیجہ تھیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی مدت تعلیم اتنا زیادہ نہ تھی کہ جس میں وہ بلند ترین درجے پر فائز تھے، لیکن آپ نے ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کر کے علم کی بلندیوں کو حاصل کیا اور آپ کا نام زبان زد خاص و عام ہو گیا، اور یہ ان کی بلند ہمتی اور خداوند عالم کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا۔ علامہ سید علی علیہ الرحمہ فقہ اصول اور حدیث میں کافی مہارت رکھتے تھے، لیکن علم اصول میں تمام علوم سے زیادہ تسلط و مہارت رکھتے تھے۔ بہرحال علم فقہ میں معرکۃ الآرا کتاب ریاض لکھنے کی وجہ سے آپ صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہو گئے اور ایک فقی کے عنوان سے پہچانے جانے لگے۔
علامہ سید علی طباطبائی علیہ الرحمہ نے عالم اسلام کے تمام علماء کی طرح دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور نشر و ترویج اور اس کو قوی و مستحکم بنانے میں انتھک کوششیں کی۔ آپ نے اپنی پوری قوت و توانائی اسلام کا پیغام پہنچانے میں صرف کر دی۔ اس سلسلے میں آپ کی سب سے زیادہ سرگرمیاں اسلام کے بزرگ دانش مندوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تھی۔ آپ نے اپنے استاد گرانقد علامہ وحید بہبہانی کے حکم سے کربلائے معلی میں تدریسی فرائض کی ذمہ داری سنبھال لی اور طلاب کرام کو علمی اور اخلاقی تربیت دینا شروع کر دی۔ آپ کے درس میں شریک ہو کر بڑے بڑے علماء اور دانشوروں نے کسب فیض کیا جو علم و کمال اور فضل و شرافت میں زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ کے شاگردوں میں کتاب منتہ المقال کے مؤلف شیخ ابو علی، کتاب مقایس الانوار کے مؤلف شیخ اسد اللہ دسفولی، اصفہان کی مسجد سید کے مؤسس حجت الاسلام رشدی، کتاب مفاتح الکرامہ فی شرح قواعد العلامہ کے مؤلف جواد بن محمد حسینی آملی اور المجالس کے مؤلف محمد تقی شہیدی برغانی قزوینی کا نام نامی لیا جا سکتا ہے۔
علامہ سید علی طباطبائی نے محدثین، مبلغین اور فقہاء و مجتہدین کی تربیت کے علاوہ بے شمار کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں ریاض المسائل فی بیان احکام بالدلائل ہے، جسے ریاض المسائل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب محقق اول کی کتاب مختصر النافع کی شرح ہے، جو نہایت ہی بے نظیر اور بہت ہی اہم اور فقہ استدلالی کا ایک مکمل دورہ شمار ہوتی ہے، اور اس میں بزرگ فقہا جیسے شیخ طوسی، شیخ صدوق، علامہ ہلی، شہید اول، شہید ثانی، قاضی سعید الدین کلینی، محمد باقر سبزواری، تبرسی، راوندی، فاضل مقداد، فخر المحققین اور مقدس اردبیلی کے نظریات شامل ہیں۔ سید علی طباطبائی نے اس کتاب میں سب سے پہلے فقہی مسائل بیان کیے ہیں، اس کے بعد اس کے موضوع کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے مختلف نظریات اور دلیلوں کو بیان کیا ہے، اور بہترین وضاحت کو عمدہ استدلال کے ذریعے تنقید کی ہے، اور پھر اپنے فتوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی سے استناد کیا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کا طریقہ و سلیقہ اور مطالب کی ترتیب اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ قارئین کو مطالعے کے دوران تھکن کا احساس پیدا نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ کتاب عرصہ دراز تک حوزہائے علمیہ کے درسی نصاب میں شامل رہی ہے، اور آج بھی تحقیقی میدان میں فقہاء کرام اور افاضل طلاب کے لیے ایک معتبر منابع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علامہ سید علی طباطبائی اس کے لکھنے کے بعد عام و خاص میں صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہو گئے۔
صاحب ریاض علامہ سید علی طباطبائی کے دوسرے گرانقد آثار میں سے ایک اہم کتاب الرسالۃ البحیہ ہے، جو اخباری نظریات و افکار کی رد میں لکھی گئی ہے۔ علامہ سید علی طباطبائی نے اپنے نصیحت آمیز کلام، دروس اور اپنی تحریروں سے اسلامی معاشرے میں جو غلط اور انحرافی افکار و نظریات رواج پا گئے تھے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اخباریوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور مباحثہ ہو مناظرہ کیا اور انہیں ان کے باطل افکار و عقائد سے آگاہ کیا۔ الرسالۃ البحیہ ان آثار میں سے ایک ہے جسے مؤلف محترم نے انہی اغراض کے تحت تالیف کیا تھا۔ اخباری احکام دینی کو حاصل کرنے کے لیے صرف قرآن و حدیث کو کافی جانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کی تفہیم نہیں کر سکتا۔ اس لیے احکام شرعی کے استخراج کو صرف روایات و احادیث پر منحصر جانتے ہیں۔ ان افکار میں افراد نے عقل سے تیزی سے کام لیا جس نے اصولیوں کو برانگیختہ کر دیا۔ علماء اصولی کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں احکام شرعی کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے منابع یعنی عقل سلیم کا بھی استعمال کیا جائے اور اصول و قواعد سے مدد لے کر حکم دین کو نکالا جائے، اور اسی کام کو اجتہاد کہا جاتا ہے جس کی اخباری مخالفت کرتے ہیں۔ تاریخ تشیع کے بعض بزرگ علماء جیسے علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی اور فیض کاشانی کا بھی معتدل اخباریوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی اسی معتدل افکار کی وجہ سے نہ صرف افراطیوں سے نقصان نہیں اٹھایا ہے بلکہ عالم تشیع کے لیے گراں قدر خدمتیں بھی انجام دی ہیں۔
صاحب ریاض نے بے شمار سماجی و اجتماعی خدمتیں انجام دی ہیں۔ آپ نے شہر کربلا کو وہابیوں کے حملے سے بچانے کے لیے سن 1217 ہجری قمری میں کربلا کے چاروں طرف بلند اور لمبی دیواریں بنوائی۔ اسی طرح سے آپ نے فوج کی تشکیل دی تاکہ وہابیوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت و قوت برقرار رہے۔ وہابیت جو مسلمانوں کے درمیان ایک منحرم فرقہ ہے اور بیجا بہانہ بنا کر تمام مسلمانوں خاص کر شیعوں اور اہل سنت کو کافر اور دین سے خارج مانتا ہے، اور اسی غلط اور انسانیت سے دور نظریے کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف زبردست ظلم و بربریت انجام دی ہے، ان تفکرات کے نتائج کو آج داعش کے کارناموں میں بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء اہل تشیع اور اہل تسنن نے وہابیت کے آغاز سے ہی اس منحرف عقائد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن چونکہ یہ غیر اسلامی نظریہ دشمنان اسلام بالخصوص مغرب کی استعماری حکومتوں کی طرف سے زبردست مالی و سیاسی حمایت کی مرہون منت قرار پایا ہے، لہذا انہوں نے ہر زمانے میں اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ باقی رکھا ہے اور اسلامی معاشرے کو بے شمار نقصانات سے دوچار کیا اور کر رہے ہیں۔ وہابیوں کے وحشیانہ ظلم و ستم اور حملوں میں سے ایک سن 1216 ہجری قمری کا حملہ ہے جس کے نتیجے میں شیعوں کے ہزاروں مرد و خواتین اور بچے شہید ہو گئے تھے۔
جس زمانے میں صاحب ریاض علامہ سید علی طباطبائی مرجع وقت قرار پائے، اس وقت شیعوں کی تمام رقومات شرعیہ بالخصوص خمس و زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کی جانے لگی۔ خمس و زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے جسے شریعت نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے اسلامی معاشرے کے تمام امور بحسن و خوبی انجام پائے۔ صاحب ریاض ان رقومات کو سماجی اور عمومی امور میں خرچ کرتے تھے اور بے شمار گھر اور باغات وغیرہ خرید کر کربلا اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تمام خدمات میں سے آپ کی ایک اہم اجتماعی خدمت مذہبی مقامات کی تعمیر اور اس کو توسیع دینا تھا۔ ان خدمات کا بہترین نمونہ کربلا کی جامع مسجد کی تعمیر ہے۔ یہ مسجد کربلا میں مرکزی بازار کے قریب میں واقع ہے جس کا تعمیری کام سن 1220 ہجری قمری میں پائے تکمیل کو پہنچا۔
صاحب ریاض بہترین اخلاق کے مالک تھے جو انہیں تمام لوگوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اس زمانے کے علماء عالم ان کے اخلاق و معنویت کو بے نظیر شمار کرتے تھے اور ہمیشہ داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ آپ کی ایک اور اخلاقی خصوصیت لوگوں کے حقوق کی پابندی کے ساتھ رعایت کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی جانب ترغیب دلانا تھی۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ نے نماز جماعت میں جانے سے پرہیز کیا۔ نمازیوں نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر مسجد میں آ کر نماز جماعت نہ پڑھانے کی علت دریافت کی تو آپ نے جواب میں فرمایا، آج میں اپنی عدالت کے بارے میں شک کر رہا ہوں، اس لیے میں تم لوگوں کا امام جماعت نہیں بن سکتا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر آج آپ اپنی عدالت پر کیوں شک کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میرے سید و سردار علامہ وحید کی بیٹی نے مجھ سے آج کچھ ایسی باتیں بیان کی کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ان سے کہا، جو کچھ بھی تم نے مجھ سے کہا ہے وہ تمہاری ہی طرف پلٹ جائے، اسی وجہ سے میں اپنی عدالت میں مشکوک ہوں، لہذا ایسے حالات میں ہم تمہارے امام جماعت نہیں بن سکتے۔ صاحب ریاض نے بہت دنوں تک نماز جماعت نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ ان کی شریک حیات ان سے راضی ہو گئیں اور انہیں معاف کر دیا۔ اسلامی احکام کے مطابق امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تمام شرائط پائے جائیں، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، اور ان میں سب سے اہم عدالت ہے۔ عدالت کے معنی گناہ اور فسق و فجور کا ترک کرنا ہے۔ اس حکایت میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کی خوبصورت تصویر پوشیدہ ہے۔
بلاخر شیعوں کے عظیم مرجع اور عالم دین سید علی طباطبائی نے 70 برس تک بابرکت عمر گزارنے اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی خالصانہ خدمت کرنے کے بعد سن 1231 ہجری قمری کو کربلا معلی میں اس دنیا فانی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کے جسم نازنین کو سید الشہداء علیہ السلام کے رواق اور شہداء کے پائنتی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی قبر مطہر کے قریب میں دفن کر دیا گیا۔ سامعین، اپنے پروگرام کو مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی اس نورانی حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عالم کو ہرگز موت نہیں آتی ہے مگر یہ کہ اس کے بعد کوئی اور ہوتا ہے کہ جو اس کے علم یا جو کچھ خدا چاہتا ہے اسے جان لے۔ سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ایران میں مسجدوں کی تعمیری خصوصیات اور طرز تعمیر کا جائزہ لے رہے ہیں۔
سامعین، مسجدوں کی عمارت کی ظاہری خصوصیات اس بات کا باعث ہیں کہ وہ دیگر عمارتوں سے نمایاں اور الگ نظر آئیں۔ باوجود اس کے کہ ستون، در اور گنبد اسلامی فن تعمیر کے 3 مثلث اضلاع ہیں، لیکن بلا شبہ اسلامی فن تعمیر، بالخصوص مسجد کی عمارت کی نمایاں ترین خصوصیت گنبد ہے۔ اسلامی ممالک یا مسلم علاقوں میں ابتدا میں چھوٹے گنبد بنائے جاتے تھے اور پھر بعد کے مرحلوں میں گنبد کے حجم بڑے ہوتے گئے اور مسجدیں زیادہ عالی شان ہونے لگی۔ گنبد اصطلاح میں طاق آسمان اور خود فلک کی علامت بن گیا کہ جو گویا نماز کے وقت اہل زمین پر سایہ فگن ہے۔ البتہ بعض محققین کی نگاہ میں گنبد باغ جنت اور آسمان بری کا رمز ہے اور بلند مرتبہ شمار کیا گیا ہے کہ جو مینارے کے ساتھ ہی مسجدوں میں بلند و اہم مقام کا حامل ہے۔ ایران میں ہلالی گنبد اور طاق کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ زمانہ قدیم کے معماروں نے ایران کے مختلف علاقوں میں، جیسے جنوب مغربی ایران کے ہفتپہ کے قریب شہر دورانتاش، مشرق میں سیستان کے علاقے اور شمال مشرقی ایران میں دامغان کے علاقے کے مقبرے اور چغازن بیل معبد میں ہلالی گنبد اور طاق تعمیر کیے ہیں۔ ان تاریخی عمارتوں کے باقیات میں بڑے دہانوں والے گنبد لکڑی کے شہتیر اور وسیع و عریض حالوں میں متعدد ستون نظر آتے ہیں۔ ایرانی فن تعمیر میں 4 گوشہ عمارت پر ایک گول گنبد بنانے کے لیے پہلے 8 گوشہ اور پھر 16 گوشہ دیواریں بناتے تھے اور اس پر ایک گول گنبد تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ ایرانی معماروں نے ضلعوں یا گوشوں پر چھت ڈالنے کے لیے 2 طریقے تخلیق کیے، ایک کو سیکونج اور دوسرے کو ترمبے کہا جاتا ہے۔ ان گوشوں کی تعمیر کے لیے لکڑی اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے اضلاع کی تعمیر ایران سے دنیا کے دیگر علاقوں میں پہنچی اور حتیٰ یورپی زبانوں میں بھی ان کے نام اصلی ناموں سے مشابہ ہی رکھے گئے۔
مختلف تاریخی دور کے باقی بچے گنبدوں کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی معمار گنبد کی چھت کے لیے نیم دائرہ جیسی شکلوں کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بیضوی شکل انتخاب کرتے کہ جو ریاضی کے اصول پر استوار ہوتی تھی اور لازمی استحکام و مضبوطی کی حامل ہوا کرتی تھی اور زمین کھسکنے جیسے واقعات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس طرح کے گنبد کو ہیلوچین یا بیس کہا جاتا تھا، جو نصف انڈے کی شکل سے مشابہ ہوتے ہیں اور فن تعمیر کے لحاظ سے مضبوط و محکم ہوتے ہیں۔ ایرانی گنبد بلا کسی سانچے کے بنائے جاتے ہیں۔
احاطے کے بیچ میں ایک بلند کڑی گاڑ دی جاتی تھی اور اس کے چاروں طرف پہیے کی تیلیوں کی مانند دوسری لکڑیاں باندھ دی جاتی تھیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور ہل نہ سکے، اور پھر اس کے بعد دیوار کی طرف سے گنبد کے مرکزی حصے کی جانب تعمیر شروع کر دی جاتی تھی۔ ایرانی گنبد دوہری تہوں کے ہوتے ہیں، اس کے اندرونی پرت نصف پیزوی شکل کی اور باہر سے مختلف شکلوں کی بنائی جاتی ہے۔ مخروطی، بیضوی، پیازی، شبدری گنبد ایرانی گنبدوں کے مختلف اقسام ہیں۔ دو پرتوں والا گنبد کبھی متصل ہوتا اور کبھی اس کی دونوں پرتیں جدا ہوتی تھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سردی اور گرمی گنبد کے نیچے کی فضا میں سرایت نہیں کر پاتی۔ آندرے گدار ایران میں گنبد کے فن تعمیر کو حقیقی و اصلی ایرانی فن تعمیر کا مظہر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس کی خصوصیات گنواتے ہوئے لکھا ہے کہ یورپی فن تعمیر نے ایرانی گنبدوں کے فن تعمیر سے کافی اثر قبول کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے متعدد مثالیں بھی پیش کی ہیں۔
گنبد سلطانیہ اینٹوں کا بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا گنبد ہے کہ جو الجائتو ایلخان منگول کے زمانے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ عمارت ایران کے فن تعمیر کا سب سے اہم نمونہ اور عالمی آثار قدیمہ کی فہرست کا حصہ ہے۔ سلطانیہ کسی زمانے میں ایک خوبصورت اور بڑی مسجد تھی اور فن تعمیر اور وسعت کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ عمارت سلطانیہ شمال مغربی ایران کے شہر زنجان کے قریب واقع ہے اور 8 ضلعی عمارت ہے، جس کی لمبائی تقریباً 17 میٹر ہے، اور اس کے گنبد کے چاروں طرف 8 میناریں بنی ہوئی ہیں۔ 2 تہوں والا سب سے بڑا اور قدیم ترین گنبد عمارت سلطانیہ کا گنبد ہے، جس کی اونچائی 54 میٹر اور گنبد کا دہانہ تقریباً 26 میٹر ہے۔ گنبد پر فیروزی رنگ کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ چھت اور گنبد کے حاشیے پر قرآن کریم کی آیتیں اور اسماء الہی لکھے ہوئے ہیں۔ اس مسجد اور مقبرے کا طرز تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش اس دور کے فن تعمیر میں سنگ میل شمار ہوتی ہے۔ اس عمارت کو 1302 عیسوی میں تعمیر کیا گیا ہے اور 3 اصلی حصوں باب داخلہ، تربت خانہ اور سرداب پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلی کے شہر فلورانس کے بڑے گنبد کی تعمیر میں اسی گنبد کو آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور اس کی تعمیر بھی اسی گنبد کے سب پر انجام پائی ہے۔
بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ مشرقی ایران، خاص طور سے خراسان بزرگ، ایران کے حقیقی فن تعمیر کی عکاسی کرنے والا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے فن تعمیر کا تشخص ایوان، گنبد اور چونہ کاری ہے۔ سمنان کی جامع مسجد، فرومت کی جامع مسجد، گناباد کی جامع مسجد، زوزن کی مسجد جامع اور شہر ساوے کی مسجد جامع وہ جملہ مسجدیں ہیں جو حقیقی و اصلی ایرانی فن تعمیر کے اصولوں پر تعمیر ہوئی ہیں۔ خاص طور سے مشرقی ایران میں واقع فرومت کی مسجد جامع اصلی و حقیقی ایرانی فن تعمیر کا نمونہ شمار ہوتی ہے۔ فرومت کی جامع مسجد خوارزم شاہی دور کے فن تعمیر کے گراں قدر جملہ آثار میں ہے اور شہر شاہروز سے 165 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مسجد میں 2 ایوان ہیں اور شمالی و جنوبی ایوانوں کے دونوں طرف ایک عظیم شبستان بھی بنایا گیا ہے۔ مسجد کے باب داخلہ پر خوبصورت اینٹوں اور چونے کا کام ہوا ہے، اور قرآنی آیتوں کے کتبے اور خوبصورت ہندسی نقوش نظر آتے ہیں۔ شبستان کا صحن مربع مستطیل شکل میں بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے کوتاہ پایوں پر مقرنس اور چونے کا کام ہوا ہے، جس کی عربسک یا اسلیمی نقوش اور ہندسی خطوط سے قاب بندی انجام پائی ہے۔ قوسی گنبد کے اطراف میں سورہ مریم اور سورہ آراف کی کچھ آیتیں نظر آتی ہیں، اور اس عمارت کی خصوصیت کچھ کوتاہ گنبد اور اس کی ہلالی شکل چھتیں ہیں۔
یزد کی مسجد فارج ایک اور مسجد ہے جو فن تعمیر اور خدمت کے لحاظ سے کافی توجہ کی حامل ہے۔ فارج یزد کے قریب واقع ایک دیہات ہے جس کی مسجد 400 سال قدیم ہے اور ایران کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ اس مسجد کا احاطہ یا صحن اس کا مرکزی حصہ ہے، جس کے اطراف میں مسجد کے دیگر عناصر تعمیر ہوئے ہیں۔ یہ سادہ مسجد مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر ہوئی ہے۔ اس مسجد کے طاق و رواق ہلالی شکل ہے اور رواق کی چھت بھی گنبد کی شکل میں بنی ہوئی ہے۔ یہ یک مینارہ مسجد ہے جس کا مینار دور سے ہی نظر آتا ہے۔ اس کے گنبد اور مینار اینٹ کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی دیواروں میں کوئی بھی کھڑکی نظر نہیں آتی۔ اس مسجد کے ستون سادہ اور اینٹوں کے ہونے کے باوجود کافی بھاری بھرکم بنائے گئے ہیں جو اب تک چھت اور اس کے عظیم گنبد کو روکے ہوئے ہیں۔ مسجد کے کچھ اندرونی حصے پر چونے کا ہلکا پلاسٹر کیا گیا ہے۔ گنبد کی تعمیر میں دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اسے دو متقارن حصے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ گنبد ایک دوسرے کے مد مقابل دو دیواروں پر بنا ہوا ہے جس کے دونوں حصوں کے تناسب کا آسانی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران میں گنبد زیادہ تر پکی یا کچی اینٹوں کے بنائے جاتے تھے اور ان کا اندرونی پلاسٹر چونے سے اور بیرونی حصہ اینٹوں یا ٹائلز سے بنا ہوتا تھا۔ گنبدوں کی اندرونی اور بیرونی تزئین و آرائش میں کافی کام کیا گیا ہے جس کا ہم فن تعمیر کے تزئینی ہنر کے حصے میں جائزہ لیں گے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔